السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإن لوطا من المرسلين إذ نجيناه وأهله أجمعين إلا عجوزا في الغابرين ثم دمرنا الآخرين وإنكم لتمرون عليهم مصبحين وبالليل أفلا تعقلون. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأزواجه وذرياته. وإن لوطا لمن المرسلين، يقينا لوط عليه السلام بھی رسولوں میں سے پیغمبروں میں سے تھے. اذ نجیناه واهله اجمعین، یاد کرو جب ہم نے ان کو اور ان کی سب گھر والوں کو نجات دی، عذاب سے نجات دی. الا عجوزا فی الغابرین، سوائے ایک بوڑھی عورت کو فی الغابرین، جو پیچھے رہنے والوں میں سے ہو گئی. ثم دمرنا الآخرین، پھر ہم نے دوسرے لوگوں کو، باقی لوگوں کو ختم کر دیا، ملیا میت کر دیا. وَإِنَّكُمْ لَتَمُرُّونَ عَلَيْهِمْ مُصْبِحِينَ وَبِاللَّيْلِ، اور یقیناً تم ان پر، ان کے گھروں پر گزرتے ہیں صبح کو اور رات کو، صبح میں اور رات کو. افلا تعقلون، تو پھر کیا تم سمجھتے نہیں، عقل سے کام لیتے نہیں. یہاں چند آیتوں میں نوح علیہ السلام کا تذکرہ آیا ہے، لوط علیہ السلام کا تذکرہ آیا ہے. اور لوط علیہ السلام کا تذکرہ یہاں کیوں ہے، اس صورت میں کیوں ہے، اس کے پیچھے ایک وجہ ہے. وہ کیا ہے؟ تو اس کے لیے ہم اگر مختصراً پیچھے جو ہوا ہے اس کا دوبارہ تذکرہ کریں کہ شروع صورت میں فرشتوں کا ذکر آیا تھا، اور فرشتوں کو کچھ عالی اوصاف کہ وہ عبادت میں مشغول رہتے ہیں، اللہ کے خاطر کھڑے رہتے ہیں وغیرہ، پھر انتظام اللہ کا سنبھالتے ہیں وغیرہ وغیرہ. اور پھر اس کے کچھ مدت بعد انبیاء کے واقعات شروع ہو گئے. سب سے پہلے نوح علیہ السلام کا واقعہ، تو وہاں ہم نے عرض کیا کہ نوح علیہ السلام کا واقعہ سب سے پہلے آیا تھا تو اس کی ایک وجہ تو یہ تھی کہ وہ شروع کے پیغمبروں میں سے، آدم علیہ السلام کی کچھ ہی مدت بعد وہ آئے دنیا میں. لیکن ایک دوسری وجہ بھی ہے، وہ یہ کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسان میں دو پہلو رکھے ہیں، انسان میں دو پہلو. ایک انسان میں ملکوتیت، فرشتے جیسا کی طرف رخ، فرشتوں کا پہلو. اور دوسرا پہلو جو انسان میں ہے وہ حیوانیت، کہ جانور کا رخ. اس کا کیا مطلب؟ تو فرشتے کا اگر ہم مختصر تعارف کر لیں تو مختصر تعارف فرشتوں کا یہ ہے کہ وہ اللہ کا حکم ہمیشہ پورا کرتے ہیں، اپنی خود کی کوئی خواہش ہوتی ہی نہیں، نہ کھاتے ہیں، نہ پیتے ہیں، نہ سوتے ہیں. خلاصہ ان کا، تو فرشتے کوئی خواہش نہیں، کوئی جنسی ضرورت بھی نہیں، اور ہمیشہ اللہ کی عبادت میں مشغول، ہمیشہ خیر میں مشغول. اور دوسری طرف ہم دیکھیں جانور، تو جانور جو ہے اس کو تو خیر اور شر کیا ہے، اللہ کا حکم کیا، اس کا احساس ہی نہیں، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کو دیا ہی نہیں. جانور کو تو ایک ہی مقصد، میری کیا ضرورت، کیا خواہش ہے، مجھے کھانے کی ضرورت ہے، کھانے کی خواہش ہے، اچھا تو مجھے کھانے کی ڈھونڈنا چاہیے. اگر اس کھانے کے دوران کسی اور جانور کو قتل کر دینا پڑے کوئی کر لیں گے، وہ ہماری ضرورت ہے. کھانا پینا اپنی جنسی خواہش پوری کرنا وغیرہ وغیرہ. اب انسان میں دونوں پہلو ہیں. کیا مطلب؟ انسان میں اللہ سبحانہ وتعالی نے خواہشات بھی رکھی ہے, جس طرح جانور میں. لیکن دوسری طرف اللہ سبحانہ وتعالی نے انسان کو وہ سمجھ بھی دی ہے کہ خیر کیا ہے, شر کیا ہے, اللہ کی عبادت کیا ہے, وہ کرنا چاہیے جس طرح فرشتے کرتے ہیں. اب پھر انسان کے اوپر ہوتا ہے, انسان جس رخ میں جانا چاہتا ہے جا سکتا ہے. اگر خواہشات کے پیچھے پڑے رہے گا, میری خواہش پوری ہونی چاہیے ہر مرحلے پر, وہ اللہ کا حکم کیا ہے اس کو نظر انداز کرے گا, تو اسی آہستہ آہستہ اس کا بیہیویئر, اس کا رویہ جانوروں کی طرف ہوتا چلا جائے گا. اسی لیے ہمارے زمانے میں جو لوگ اپنے خواہشات کے پیچھے منہمک ہوتے ہیں, ان سے ایسے ایسے افعال ہوتے ہیں کہ اگر ہم دیکھیں تو ہمیں ایسا لگتا ہے یہ انسان کیسے کر سکتا ہے, انسان ہو کر عقل رکھ کر ایسا کیسے کر سکتا ہے. تو یہ اسی لیے کہ انسان جتنا زیادہ اپنے خواہشات کے پیچھے پڑ رہتا ہے, اتنا زیادہ وہ جانوروں کی طرف ہوتا چلا جاتا ہے. اور چونکہ جانور کے پاس اس درجے کی عقل نہیں ہوتی, جانور کا عقل ایک ہی چیز میں کام کرتا ہے, میری خواہش اور میری ضرورت کیسے پوری کرنے کی. تو اب اس انسان کا عقل ایسا ہی ہو جاتا ہے. دوسری طرف فرشتوں جیسا بننے کے لیے انسان کو مجاہدہ کرنا پڑتا ہے, خواہشات کو توڑنا پڑتا ہے, سب خواہشات نہیں, ناجائز خواہشات کو. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورت کے شروع میں فرشتوں کا ذکر کر کے ہمیں اس کی طرف اشارہ کر دیا. اس کے بعد نوح علیہ السلام کا واقعہ لے آئے, اس لیے کہ نوح علیہ السلام نے بہت مجاہدہ کیا. تو نوح علیہ السلام کا واقعہ لے کر ہمیں سبق دیا کہ مجاہدہ کرو تاکہ تم بھی فرشتوں جیسے بن جاؤ. نوح علیہ السلام کے بعد ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ آیا. ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ بھی اسی مقصد سے کہ انہوں نے نوح علیہ السلام کی طرف بہت لمبی مدت کے لیے تو مجاہدہ نہیں کیا. نوح علیہ السلام کا واقعہ کا خصوصیت ہے کہ بہت لمبی مدت کے لیے, لیکن ابراہیم علیہ السلام نے اتنی لمبی مدت کے لیے تو مجاہدہ نہیں کیا, لیکن اس کم مدت میں بڑے بڑے مجاہدے کیے, جس کی لمبی فہرست آئی تھی وہ جس کا ذکر ہم نے کیا تھا. اس کے بعد موسیٰ, ہارون, الیاس علیہ السلام کا ذکر آیا. یہ ان کی زندگی میں مجاہدہ تھا, لیکن ان کی زندگی ذکر کرنے کا ایک مقصد یہ تھا کہ ابراہیم علیہ السلام کے واقعہ کے اخیر میں اللہ سبحانہ وتعالی نے ذکر فرمایا کہ ابراہیم علیہ السلام کو ان کے مجاہدے کی بدولت ہم نے ان کی نسل کو چلائی دنیا میں, اور ان کے نسل میں بہت کچھ نیک لوگوں کو پیدا کیا. تو موسیٰ علیہ السلام, ہارون علیہ السلام, الیاس علیہ السلام, یہ سب ابراہیم علیہ السلام کے نسل میں سے ہیں. ابراہیم علیہ السلام کے بعد کے پیغمبر ہیں, تو ان کا ذکر آیا. اب لوط علیہ السلام کا ذکر یہاں آ رہا ہے. اب لوط علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام کے نسل میں سے نہیں ہے. لوط علیہ السلام جو ہے وہ موسیٰ, ہارون, الیاس علیہ السلام سب سے پہلے ہے. لوط علیہ السلام دراصل کون تھے؟ نوح, لوط علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام کے چچا زاد بھائی تھے, غالباً چچا زاد, یا تو چچا زاد بھائی تھے یا بھانجے, دونوں میں سے ایک, ابھی تھوڑا ظہور ہو رہا ہے, بلکہ بتیجے ہوں گے. نوح علیہ السلام وہ لوط علیہ السلام کے بتیجے تھے. اب اس وقت جب ابراہیم علیہ السلام کو نبوت ملی اور ابراہیم علیہ السلام اپنے لوگوں میں دعوت کرنے لگے, تو اس وقت لوط علیہ السلام ان کے ساتھ ہو گئے. اس وقت ان کو نبوت نہیں ملی تھی. جب ابراہیم علیہ السلام چھوڑ کر چلے گئے تو لوط علیہ السلام بھی ان کے ساتھ چلے گئے. اور اس دوران کسی زمانے میں لوط علیہ السلام کو نبوت ملی اور ان کو کہا گیا کہ ابراہیم علیہ السلام کو اپنے رخ پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بھیج دیا, اور لوط علیہ السلام کو حکم دیا کہ تم سدوم کے علاقے میں چلے جاؤ, ایک علاقہ تھا شام کی طرف, سدوم کے علاقے میں چلے جاؤ اور وہاں محنت کرو. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ لوط علیہ السلام کا واقعہ ذکر کرنے کا ایک مقصد یہ ہے کہ انہوں نے بھی مجاہدہ کیا, لیکن دوسرا مقصد یہ ہے کہ پچھلے قوموں میں سے سب جو جو نافرمان قوم تھے وہ اپنے خواہشات کے پیچھے پڑے رہے, لیکن ان میں سے اگر کوئی ایک قوم تھا جو جنہوں نے اپنے خواہشات کو سب سے زیادہ ترجیح دی تو وہ لوط علیہ السلام کی قوم تھی. اس لیے کہ وہ خواہشات کو اس حد تک لے گئے کہ وہ دوسری جنس مرد عورت سے ناجائز خواہشات پوری کر لے, اس سے آگے چلے گئے اور ہم جنس پرستی میں مبتلا ہو گئے کہ اپنی جنس سے مبتلا سے اپنے خواہش کو پورے کرنا. اور مؤرخین تاریخ لکھنے والوں نے لکھا ہے, ذکر کیا ہے کہ ان سے پہلے کوئی اس جرم میں مبتلا نہیں ہوا, وہ سب سے پہلے تھے. دراصل جو ہے یہ ایک بہت اہم سمجھنے کی چیز ہے, وہ یہ کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسان میں نفس پیدا کیا ہے, خواہشات پیدا کی ہے. اب ان خواہشات جو ہے ان کا مزاج یہ ہے کہ آدمی ان خواہشات کو جتنا زیادہ فیول اور پیٹرول دیتا ہے اتنی زیادہ وہ بڑھتی ہے, اور فیول اور پیٹرول دیا جاتا ہے ان کو پورے کرنے سے. ایسا نہیں کہ خواہشات کو پورے کرو تو ایک وقت آئے گا کہ وہ تھم جائیں گے, آدمی سوچے گا کہ سب کچھ مل گیا اب عبادت کرو. خواہشات کو جتنا زیادہ آپ ان کے پیچھے لگوں گے اتنا زیادہ وہ بڑھیں گے. ہاں ایسا ہوگا کہ اس مرتبہ خواہش پوری کر لی تو کچھ دیر کے لیے خواہشات وہ تھم گئے, لیکن کچھ ہی مدت کے بعد وہ دوبارہ بڑھیں گے اور زیادہ مضبوط. اس وقت بھی خواہشات پوری کر لی تو وہی ہوگا, اور خواہشات مضبوط ہوتے چلے جائیں گے, اور خواہشات مضبوط ہوتے چلے جائیں گے تو اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ آدمی کا نفس ہمیشہ نئی نئی لذتیں ڈھونڈتا چلا جائے گا. حضرت مفتی تقی عثمانی حفظہ اللہ نے اپنے پرانے واز سے میرا 2010 سے پہلے ہوگا, اور وہ چھپ بھی گیا, اس میں انہوں نے ایک مرتبہ ذکر فرمایا کہ وہ ذکر کر رہے تھے کہ ابھی قریب میں اخباروں میں آیا تھا کہ امریکہ میں ہر ایک منٹ میں ایک مرتبہ کسی پر کے ساتھ جبرن زنا ہوتا ہے, ہر منٹ میں. یہ اس وقت حضرت مفتی صاحب نے فرمایا, اور حضرت مفتی صاحب نے اس پر ایک بہت اہم اور دلچسپ سوال قائم کیا. انہوں نے سوال قائم کیا کہ اگر غور کیا جائے تو یہ سمجھ میں آنے والی بات نہیں ہے. سمجھ میں آنے والی بات اس لیے نہیں ہے کہ آدمی جبرن کسی کے ساتھ اپنی خواہش اس وقت پوری کرتا ہے اور کرنا ہوتا جب اس کو موقع نہیں مل رہا ہے کسی کے ساتھ خوشی سے اپنی خواہش پوری کرنے کا, کوئی اور طریقہ نہیں اپنی خواہش پوری کرنے کا, تب وہ جا کر کسی سے جبرن خواہش پوری کرے گا. بالخصوص جب اس کو معلوم ہے کہ اس کے نتیجے میں تو بہت بڑا سزا ملتا ہے, اتنے سالوں کے لیے قید میں چلے جانا پڑتا ہے. اور امریکہ جیسی ملک میں اپنی خواہش کو کسی پر جبر کیے بغیر پورے کرنے کے جتنے طریقے اور کسی ملک میں نہیں ہے, جتنا زیادہ اویلیبل نہیں ہے اور کسی ملک میں نہیں ہے. اول تو وہاں ماحول ہو گیا کہ اپنی خواہش پوری کرنے کا, پھر دوسرے کہ اگر کوئی ایسا نہیں ملے تو کسی کو پیسے دے کر خواہش پوری کرنا, اس میں بھی کوئی دقت نہیں ہے. تو حضرت مفتی صاحب نے فرما رہے تھے اپنے وہ پاکستان میں انہوں نے خطاب فرمایا تو فرمایا تھے کہ یہ ہمارا جیسا ملک پاکستان جہاں خواہش پوری کرنا اتنا زیادہ آسان نہیں ہے, بالعموم لوگوں کا مزاج یہ کہ شادی کرو پہلے پھر خواہش پوری. یہ تو ہمارے جیسے ملک میں ایسی چیزیں ہونی چاہیے کہ لوگ ایسے ہو گئے کہ ان کے پاس صحیح ایسا راستہ نہیں ہے کسی کے ساتھ خواہش پوری کرنے کا, تو وہ جبرن زنا میں مبتلا ہوتے ہیں کسی کو پر جو, لیکن ہمارے ملک میں ایسا نہیں ہے اور امریکہ میں ہے, وہ کیوں ہے؟ تو حضرت مفتی صاحب نے اس وقت نفس اس کے نتیجے میں نفس کے بارے میں بہت ہی اہم بات سمجھائی. حضرت مفتی صاحب نے سمجھایا کہ اصل میں یہ لوگ اس لیے نہیں کر رہے کہ ان کو اپنی خواہش پوری کرنے کا کوئی اور طریقہ نہیں مل رہا ہے, بلکہ بات یہ ہے کہ آدمی کا نفس جو ہے اگر آدمی اس کے پیچھے چلتا رہتا ہے تو وہ کچھ ہر چند وہ نئی کوئی نئی لذت ڈھونڈتا ہے. تو آپ نے خواہش پوری کر لی ایک خواہش, تو وہ اس سے تھوڑی دیر اس پر قناعت کرے گا, پھر دوسری نئی لذت, پھر اس پر تھوڑی دیر قناعت کرے گا, پھر اس پر دوسری نئی لذت اس کے بعد. تو لوگ ایسے لوگ پیدا ہو گئے کہ جنہوں نے اپنی خواہشات باقی دوسرے طریقے سے پوری کر لی. اب نفس نے کوئی نئی لذت چاہی تو نفس نے کو یہ سوچا کہ کسی کے ساتھ والنٹری طور پر اپنی دونوں آپس کی خوشی کے ساتھ اس سے لذت تو پوری کر لی, اب کسی کے ساتھ ان کو جبر کر کے لذت پوری کرے, ایک نئی خواہش, ایک نئی لذت ہوگی. کیا مطلب؟ میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ خواہش کا دروازہ وہ خود بخود بند نہیں ہوگا اس کے پیچھے چلنے کے. خواہش کو, اپنی خواہش, اپنے لذت, اپنے نفس کو کنٹرول میں رکھنے کے لیے اور جانور اور حیوانیت کی طرف بڑھتا جاتا ہے, اس سے اس راستے پر روک ڈالنے کے لیے ایک ہی طریقہ ہے کہ آدمی شریعت کی پابندی کو قبول کر لے, اس میں آ جائے, اس کے بغیر کوئی طریقہ نہیں ہے. اب لوط علیہ السلام کی قوم سب سے زیادہ اپنی خواہش میں مبتلا ہوئی پچھلے قوموں کو بھی نسبت, اسی لیے ان کے نفوس کو یہ طریقہ سوجھا کہ ہم جنس پرست میں مبتلا ہو جائے. اور ہمارے زمانے میں بھی آپ دیکھیں گے کبھی اگر ایسے کسی کا اخبارات میں کبھی کبھار آتا ہے, دوسری جگہوں پر ایسے جو لوگ ہم جنس پرستی میں مبتلا ہے ان کا واقعہ, تو آپ بکثرت دیکھیں گے کہ وہ ایسے لوگ ہیں جو عادی ہو گئے اپنی خواہش پوری کرنے کے. تو پھر وہ ایک مدت کے بعد ان کے ذہن میں یہ خیال آیا. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے لوط علیہ السلام کا واقعہ ذکر فرما کر ہمیں اشارہ کیا کہ دیکھو, ایک تو فرشت تو جیسے بننے کا رخ جس کی طرف میں تمہیں ترغیب دے رہا ہوں, لیکن دوسرے رخ پر جائیں گے تو اس طرح بن جاؤں گے. تو وَإِنَّ, اس لیے لوط علیہ السلام کا واقعہ یہاں آیا. وَإِنَّ لوط لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ, اور یقیناً لوط علیہ السلام پیغمبروں میں سے تھے. اِذْ نَجَّيْنَاهُ وَأَهْلَهُ أَجْمَعِينَ, اب یہاں بہت ہی مختصر ہے, قوم نے کیا کیا برائیاں تھی, ہم جنس پرستی تو سب سے بڑی برائی تھی, اس کے علاوہ بھی بہت کچھ تھا, یہاں اس کا ذکر نہیں ہے. یہاں بہت اختصار کے ساتھ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرما رہے ہیں, جب ہم نے ان کو اور ان کے گھر والوں کو نجات دی. لوط علیہ السلام کو بھیج دیا گیا. اب جیسے ہم نے عرض کیا, جتنا آدمی خواہشات کے پیچھے چلتا ہے اتنا ہی عقل کا کام کم ہوتا ہے. وہ عقل بل اور ایک وقت وہ آ جاتا ہے کہ اپنی خواہشات پوری کرنے کے سوا کسی اور کام میں عقل نہیں چلتا ہے. اب جب عقل ایسا ہو جاتا ہے, پھر اس عقل کے ذریعے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو تو پہچاننا بہت ہی مشکل. تو جب لوط علیہ السلام اس قوم کے پاس چلے گئے دعوت کی غرض سے, تو کسی نے ایمان قبول نہیں کیا, کسی نے بھی ایمان قبول نہیں کیا, صرف لوط علیہ السلام. اور اس وقت لوط علیہ السلام کے پاس نرینہ اولاد تھی نہیں, لڑکیاں تھی, تو وہ ان کے ساتھ مسلمان تھی, باقی کوئی نہیں تھا. اور آگے آ رہا ہے, تو ہم نے ان کو اور ان کے گھر والوں کو نجات دی, کسی اور نے تو ایمان قبول کیا ہی نہیں. الا عجوزا فی الغابرین, سوائے ایک بوڑھی عورت کو جو پیچھے رہنے والوں میں سے ہو گئی. اس سے مراد نوح علیہ السلام کی خود کی گھر والی, انہوں نے بھی نوح علیہ السلام لوط علیہ السلام کی بات نہیں مانی. وہ بلکہ بعض مورخین نے لکھا ہے کہ وہ خود تو اس فعل میں مبتلا نہیں تھی, لیکن وہ ایسے لوگوں کی مدد کیا کرتی تھی اپنی خواہش پوری کرنے میں. الا عجوزا فی الغابرین, سوائے ایک بوڑھی عورت کو جو پیچھے رہنے والوں میں سے ہو گئی. جب سزا آنے والا تھا لوط علیہ السلام کے قوم پر, جتنا سخت سزا یا شاید ہی کسی اور قوم پر, اس سزا کا ایک حصہ یہ تھا کہ ان کی بستی کو جبریل علیہ السلام کو حکم ہوا کہ ان کی بستی کو اٹھا کر الٹ کر کے پھر نیچے دوبارہ اس کو لے آؤ. تو اس سے پہلے لوط علیہ السلام کو حکم دیا کہ تم لوگ چلے جانا, اپنے تم تو آپ اور آپ کی جو بیٹیاں ہیں جنہوں نے ایمان قبول کی, چلے جانا. تو وہ چلے گئے, لیکن ظاہر ہے کہ وہ ان کی گھر والی وہ تو ایمان قبول کرنے والی نہیں تھی, وہ تو عذاب آنے والا ماننے والی تھوڑی تھی, تو وہ پیچھے رہ گئی. اب اس کا ذکر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کیوں فرمایا یہاں بالخصوص کے سوائے ان کو نجات سوائے؟ اس کا ذکر فرمایا ہمیں سمجھانے کے لیے ایک اہم چیز, ایک دوسرے اس کے متعلق نہیں لیکن ایک بہت اہم چیز, وہ یہ کہ نافرمانی کوئی اور کر رہا ہے, آپ خود نافرمانی نہیں کر رہے لیکن آپ مدد کر رہے, یہ اللہ کے نزدیک اتنا ہی برا ہے. جب اللہ کے نزدیک اتنا ہی برا ہے تو اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے اس شخص پر دنیا میں سزا آ جائے تو عین ممکن ہے کہ تمہارے اوپر بھی وہی سزا آئے گی, اور آخرت میں ہو سکتا ہے عین وہی سزا ملے. دوسری جگہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى, ایک دوسرے کی مدد کرو, کس میں مدد کرو, بر نیکی میں, تقوا میں, وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ, گناہ میں حد سے آگے گزرنے میں اس میں کسی کی مدد نہیں کرو ورنہ اندیشہ ہے کہ وہی سزا مل جائے گی. إِلَّا عَجُوزًا فِي الْغَابِرِينَ ثُمَّ دَمَّرْنَا الْآخَرِينَ, پھر ہم نے ان کو ملیامیت کر دیا. دمر کا معنی ڈیمولش کرنا, اگر آپ کہیں عمارت ہو اور اس کو ڈیمولش کیا جائے اور پتھر وغیرہ کو بھی پھینک دیا جاتا ہے تو ایک مہینے ایک آپ وہ کام ہو گئے اس کے بعد جائیں گے تو سپاٹ زمین کے سوا کچھ نظر نہیں آتا ہے. تو ثم دمرنا الآخرین, ان کا بھی وہی حال ہو گیا, ایسا بھی نہیں جیسے دوسرے قوموں کا کہ ان کو ختم کر دیا, ان کے ویران گھر وہ باقی رہ گئے, نہیں کچھ ہی نہیں رہا, وہ بلکہ وہ ایک پانی کی جگہ بن گیا. ہمارے زمانے میں جو بحر اسود سے معروف ہے, محققین کا کہنا ہے کہ اس علاقے میں ان کی جگہ تھی, یہ ہو گیا. اب عربوں کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ مخاطب کر رہے ہیں, قریش مکہ کو, کہ وَإِنَّكُمْ لَتَمُرُّونَ عَلَيْهِمْ مُصْبِحِينَ, اور یہ جو ہم بیان کر رہے ہیں لوط علیہ السلام کے قوم کے ساتھ ایسا ہوا, ان کو ہم نے پورا ملی امید کر دیا, تو تم تو صبح کے وقت اور رات کے وقت اس جگہ سے گزرتے رہتے ہو. کیا مطلب؟ وہ اپنے اسفار میں وہاں سے گزرتے رہتے تھے, وہ تجارت کی غرض سے اسفار کرتے رہتے تھے اور یہ راستے پر تھا, اور ان کو یہود اور نصارہ اور اپنے پرانے لوگوں سے کچھ باتیں پچھلی قوموں کے بارے میں معلوم تھا, تو لوط علیہ السلام کا ذکر بھی ان تک پہنچا تھا قرآن سے پہلے بھی, تو ان کو معلوم تھا کہ یہاں ایک قوم رہتی تھی, پھر ان پر بہت خطرناک سزا وغیرہ ایسی چیزیں ہوئی تھی یہاں. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یقین تم لوگ تو یہاں سے گزرتے ہو, وہاں سے گزرتے ہو, آنکھوں سے دیکھا ہے اس جگہ کو. وَإِنَّكُمْ لَتَمُرُّونَ, تم گزرتے ہو کب؟ صبح کے وقت اور رات کے وقت. اب صبح کے وقت اور رات کے وقت اس کا ذکر کیوں؟ باقی دی تو اس کے پیچھے دو وجہ ہے. آسان وجہ تو یہ ہے کہ عرب لوگ جو ہے ان کی عادت تھی صبح اور رات کے شروع وقت میں سفر کرنے کی. کیوں؟ اس لیے کہ وہ گرم ممالک میں ایک صبح میں تو کچھ مدت سفر کر سکتے ہیں, لیکن سورج تھوڑا چڑھ گیا, گرمی ہو گئی, اس وقت پھر سفر کرنا بہت مشکل. تو عربوں کی عادت یہ تھی کہ صبح سویرے جلدی نکل جاؤ, سفر جاری رکھو, پھر دوہا کے مڈ مارننگ, دوہا کے وقت, چاش کے وقت تقریباً, اس وقت پھر سفر بند کر لو, آرام کرو. آرام کب کرو؟ تقریباً عصر کے وقت, بلکہ اس کے بعد بھی غروب کے قریب ہوتا چلا جا رہا ہے, اور پھر رات کے شروع حصے میں اچھی طرح دوبارہ سفر کرو, اور رات کے آخری آنے میں پھر رات کا کچھ آرام مل جائے. تو یہ ان کا نظام تھا سفر کا. تو سفر ہوتا تھا صبح میں اور رات, یعنی رات کا پہلے حصے میں. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہ رات کے وقت اور صبح کے وقت تم وہاں سے گزرتے ہو. لیکن بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ رات اور صبح ذکر کرنے کا ایک اور مقصد بھی ہے. صبح پہلے اس لیے ذکر کیا کہ یہ جو عذاب جو قوم لوط پر آئی, اور عربوں کو پتہ بھی تھا اس کا, وہ عذاب صبح سویرے آئی, قرآن میں بھی اس کا ذکر ہے دوسری جگہوں پر. اب اللہ سبحانہ فرماتے ہیں کہ تم اس جگہ سے گزرتے ہو, اور اس جگہ سے گزرتے ہو بھی اس وقت میں جس وقت ان پر عذاب آیا, تو وہاں سے گزرتے ہوئے اس عذاب جو ہوا اور اس سے عبرت لینا وہ کتنا مستحضر ہونا چاہیے. آپ کے ذہن میں آنا چاہیے کہ کہیں ایک لمبی مدت پہلے جس ہم ابھی صبح کے وقت گزر رہے, صبح کے وقت ہی کیسا عذاب آیا ہوگا ان لوگوں پر جس کا ہم نے ذکر ملا ہے. تو یہ صبح کے وقت کا ذکر. اور رات کا وقت, رات کا وقت یہ کیوں اس کا ذکر آیا؟ اس لیے کہ رات, یہ فطری چیز ہے کہ رات کے وقت نمبر ایک دوسری چیزوں پر غور کرنے کا موقع زیادہ ملتا ہے. فطرتاً آپ سفر کریں گے تو رات کے وقت بات چیت کم ہوگی, لوگ زیادہ تھکے, یہ فطری چیز ہے, تو غور کرنے کا موقع, ادھر ادھر دیکھنے کا موقع زیادہ ملتا ہے. اور دوسرا کہ رات کے وقت کوئی ہولناک چیز, کوئی خوف کی چیز, وہ زیادہ ذہن میں بیٹھے, یہ بھی فطری چیز ہے. تو رات کے وقت بھی وہ غور کرنے کا اچھا موقع ہے. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں تم تو ان دو وقتوں میں وہاں سے گزرتے ہو جہاں غور کرنا اور عبرت لینا بہت ہی آسان ہے. افلا تعقلون, کیا پھر تم سمجھتے نہیں, تم عبرت لیتے نہیں؟ تو یہ مشرکین مکہ سے خطاب ہے, لیکن دراصل پوری امت سے خطاب ہے. اور مشرکین مکہ تو وہاں سے گزرتے تھے, لیکن پوری امت کو قرآن کے ذریعے سے یہ پیغام ملا کہ ایسا ہوا ہے. تو ہم سب کو ان واقعات سے عبرت لینا چاہیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی قدرت بہت ہی, کوئی اس کا بہت ہی اعلیٰ ہے اور کوئی روکنے والا نہیں ہے. اور دوسرا یہ کہ آدمی اپنے خواہشات کے پیچھے چلتا رہے تو کیا انجام ہوگا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سب کو باتوں پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین, صلی اللہ علیہ نبی محمد وعلیٰ آلہ وصحبہ اجمعین. سبحان اللہ وبحمده, سبحانك اللهم وبحمدك, نشهد ان لا اله الا انت, نستغفرك ونتوب اليك.